بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا اور کیا آپ کے بوجھ کو اتار نہیں لیا جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا؟ ہاں، زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے۔ لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں اور اپنے پروردگار کی طرف رخ کریں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ انشراح کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ نیم نگاہ کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت کے بعد ہم پروگرام اسلام ٹائم پیش کریں گے، اور یہی ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری نشریات جو اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور اس پر اپنے پسندیدہ پروگرام دیکھ بھی سکتے ہیں اور سماعت بھی کر سکتے ہیں، خبروں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehat.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہم ایک بار پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات جو سن رہے ہیں ان کی فریکوینسیاں یہ ہیں: شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر یہ نشریات ہماری پیش کی جا رہی ہیں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو ہم تھوڑی دیر کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامن پروگرام نیم نگاہ میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں، اور عالمی خبروں میں سب سے پہلے پیش ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سکم میں ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان ہوئی جھڑپ کے بارے میں ہندوستانی فوج نے بیان جاری کر کے جھڑپ کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے سمندر پار پاکستانیوں کی شکایات کا نوٹس لے لیا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا کہ یمنی عوام پر بمباری کی جائے یا یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کا نام امریکہ کی خود ساختہ دہشت گردوں کی فہرست میں قرار دیا جائے، اور پھر یہ بھی سنا جائے کہ سعودی عرب علاقائی سطح پر مذاکرات کا خواہاں ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سکم میں ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان ہوئی جھڑپ کے بارے میں ہندوستانی فوج نے بیان جاری کر کے جھڑپ کی تصدیق کر دی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستانی فوج نے اپنے ایک بیان میں اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ گزشتہ ہفتے ریاست سکم کے نکوالا بارڈر پر ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان معمولی جھڑپ ہوئی تھی۔ ہندوستانی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چینی فوج کا ایک گشتی دستہ ہندوستانی سرحد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ معمولی جھڑپ تھی اور دونوں ہی جانب سے کچھ فوجی زخمی ہوئے تھے۔ ہندوستانی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ جھڑپ 20 جنوری کو ہوئی تھی، جس کے بعد دونوں طرف کے مقامی کمانڈروں نے معاملے کو حل کر لیا۔ سکم میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان یہ جھڑپ ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب مشرقی لداخ کے بارڈر پر گزشتہ برس جون سے سخت کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ گزشتہ جون میں مشرقی لداخ کے بارڈر پر شدید جھڑپ میں ہندوستان کے کم سے کم 20 فوجی مارے گئے تھے۔ اس درمیان اتوار کو مشرقی لداخ کے بارڈر کے معاملے پر چین اور ہندوستان کے فوجی کمانڈروں کے درمیان بات چیت بھی ہوئی، تاہم اس کا کوئی واضح نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کے بارڈر پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کی 26 جنوری کو ٹریکٹر پریڈ اور یوم جمہوریہ کی تقریبات کے پیش نظر دہلی میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں۔ 26 جنوری کو کسانوں کے ٹریکٹر پریڈ میں شرکت کے لیے اتر پردیش، ہریانہ اور پنجاب سے ہزاروں کی تعداد میں ٹریکٹر دہلی کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ دہلی پولیس نے سخت مذاکرات کے بعد کسانوں کو 3 راستوں سے دہلی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ٹریکٹر پریڈ میں کسی کو لاٹھی ڈنڈے کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی اشتعال انگیز پوسٹر اور بینرز کی اجازت دی جائے گی۔ دوسری جانب کسانوں کا کہنا ہے کہ ٹریکٹر پریڈ میں شامل کسانوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری پولیس کی ہے، ہم پرامن پریڈ کریں گے۔ اس درمیان ممبئی کے آزاد میدان میں ہزاروں کسانوں نے دہلی بارڈر پر موجود کسانوں سے اظہار یکجہتی اور زرعی قوانین کی مخالفت میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مہاراشٹر کے مختلف اضلاع سے ہزاروں کی تعداد میں کسان اتوار سے ہی ممبئی کے آزاد میدان پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ اس اجتماع میں این سی پی کے سربراہ شرد پوار بھی شریک ہوئے۔ سامن، ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کو 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر ٹریکٹر ریلی نکالنے کی مشروط اجازت ملی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر پچھلے 61 دنوں سے دھرنے پر بیٹھے کسانوں کو 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی میں ٹریکٹر ریلی نکالنے کی مشروط اجازت مل گئی ہے۔ دہلی پولیس نے کسانوں کا احترام ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ان کی ٹریکٹر ریلی یا پریڈ کو ایک محدود مقام تک دہلی میں داخلے کی اجازت دے دی ہے، جس کے لیے سیکورٹی کے زبردست انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کئی شہروں سے کسان ٹریکٹر لے کر دہلی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ ریلی دہلی کے راج پتھ پر یوم جمہوریہ کی روایتی پریڈ کے بعد ہوگی۔ دہلی پولیس نے امید ظاہر کی ہے کہ کسانوں کی ٹریکٹر ریلی پرام رہے گی اور وہ دہلی کے اندر معینہ مقام تک آنے کے بعد اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں گے۔ دہلی پولیس نے کہا کہ ہم یوم جمہوریہ کی پریڈ میں رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دہلی پولیس نے کسانوں کو ان کی ٹریکٹر ریلی کے دوران بعض عناصر کے ذریعے ممکنہ طور پر گڑبڑی پیدا کرنے کے خدشات کی بابت بھی خبردار کیا ہے۔ دریا اسلام مشترکہ کسان مورچے نے کہا ہے کہ ہم تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں اور ہم اس ریلی کے ذریعے تینوں کسان مخالف قوانین کی سچائی بتائیں گے اور اپنا دکھ درد بیان کریں گے۔ کسان لیڈر یوگیندر یادو نے کہا کہ ہم دہلی نہیں بلکہ ملک کے عوام کا دل جیتنے جا رہے ہیں۔ مشترکہ کسان مورچے نے ٹریکٹر ریلی کے لیے کئی ہدایتیں بھی جاری کی ہیں۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے سلسلے میں دہلی پولیس کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ ادھر دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کرنے والے کسانوں کی حمایت میں مہاراشٹر کے کسان بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ آل انڈیا کسان سبھا کی قیادت میں ناسک سے پیدل چل کر ہزاروں کسان ممبئی پہنچے ہیں۔ ممبئی کے آزاد میدان میں مہاراشٹر کے 21 ضلعوں سے آنے والے کسانوں کی ایک بڑی ریلی ہو رہی ہے، جس سے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے صدر شرد پوار اور شیو سینا کے لیڈر آدتیہ ٹھاکرے سمیت کانگریس کے لیڈر بھی خطاب کریں گے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس ریلی کے ذریعے تینوں حکمراں جماعتیں مہاراشٹر کے دیہی علاقوں میں اپنی سیاسی بنیادیں مضبوط کرنے کی کوشش کریں گی۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
ہندوستان میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں نمایاں کمی آئی ہے، جبکہ ملک کی 8 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا کے فعال معاملات میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے نئے معاملات میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران نمایاں کمی آئی ہے اور اس مدت کے دوران یومیہ معاملات 14,000 سے بھی کم رہے ہیں اور کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد بھی قدر زیادہ رہی۔ پیر کی صبح مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 13,203 نئے معاملات رپورٹ ہوئے ہیں، جس سے یہ تعداد 1,06,67,000 ہو گئی ہے۔ اسی عرصے کے دوران 13,298 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,03,30,084 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 131 مریضوں کی موت واقع ہوئی، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 153,470 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کی 8 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا کے ایکٹیو کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے سمندر پار پاکستانیوں کی شکایات کا نوٹس لے لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے بیرون ملک سفارت خانوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم کی منظوری کے بعد کارکردگی فارما وزارت خارجہ کو بھجوا دیا گیا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کی شکایات کے بعد وزیراعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس درمیان حکومتی رہنماؤں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں دامن صاف ہے اور جو لوگ ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اب خود پھنس گئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ براڈ شیٹ معاملے پر شفاف اور منصفانہ تحقیقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپوزیشن کی خام خیالی ہے کہ وہ پراپیگنڈا کر کے حقائق کو چھپا لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی خزانہ لوٹنے والوں کے کردار کو سامنے لایا جائے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں نے براڈ شیٹ اور فارن فنڈنگ کیس کو ملکی تاریخ کا بڑا اسکینڈل قرار دیتے ہوئے حکومت پر حملہ کیا تھا۔ امریکی سینٹ میں اکثریتی ڈیموکریٹ دھڑے کے لیڈر نے کہا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے کیس کی کارروائی میں تیزی لائی جائے گی۔ امریکی سینٹ میں اکثریتی ڈیموکریٹ دھڑے کے لیڈر چاک شومر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ٹرمپ کے خلاف دوسرے مواخذے کی کارروائی نہایت تیزی سے اور منصفانہ طور پر انجام پائے گی۔ چاک شومر نے مزید کہا کہ اس معاملے میں زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سینٹ میں دوسرے کام بھی ہیں جنہیں انجام دینے ہیں۔ اس سے قبل چاک شومر نے 26 جنوری کو سینٹ میں امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کی جانب سے ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک پیش کرنے کی خبر دی تھی۔ جنوبی کیرولینیا کے سینیٹر لینڈسی گراہم نے بھی کہا ہے کہ اس ریاست کے پراسیکیوٹر جنرل بوچ باورز ٹرمپ کے وکیل کی حیثیت سے سینٹ میں موجود رہیں گے۔ واضح ہے کہ امریکی سینٹ کے اراکین جیوری کی طرح کارروائی انجام دیں گے اور ٹرمپ کو بری کرنے یا قصوروار ٹھہرانے کے لیے ووٹنگ کریں گے۔ دوسری جانب ریپبلکن سینیٹر میٹ رامنی نے سی این این کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ٹرمپ کے مواخذے میں ان کا ووٹ حقائق اور ثبوت و شواہد کی بنیاد پر ہوگا۔ گزشتہ مہینے ایوان نمائندگان میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کا بل منظور ہوا تھا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بدعنوانیوں اور 6 جنوری کو امریکی کانگریس کی عمارت کیپیٹل ہل پر حملے کے لیے اپنے حامیوں کو اکسانے کا سنگین الزام ہے۔ دریاسنا امریکی صدر کی تقریب حلف برداری مکمل ہو جانے اور وائٹ ہاؤس کے اطراف میں لگائی جانے والی باڑوں اور خاردار تاروں کو ہٹائے جانے کے باوجود کانگریس کی عمارت کیپیٹل ہل بدستور خاردار تاروں کے حصار میں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری مکمل ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس کے اطراف سے خاردار تاروں اور کنکریٹ کے بلاکس کو ہٹا دیا گیا ہے، تاہم کیپیٹل ہل جس پر 6 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تھا اس کے اطراف میں خاردار تار اور رکاوٹیں بدستور موجود ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا کہ یمنی عوام پر بمباری کی جائے اور یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کا نام امریکہ کی خود ساختہ دہشت گردوں کی فہرست میں قرار دیا جائے اور پھر یہ بھی سنا جائے کہ سعودی عرب علاقائی سطح پر مذاکرات کا خواہاں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے سعودی عرب اور علاقے کی سطح پر تبدیلیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہمارا موقف تمام پڑوسیوں کے ساتھ ایک جیسا ہے۔ انہوں نے ایران کے ہرمز امن منصوبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم علاقائی سطح پر تعاون کا مؤثر ڈھانچہ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا ڈھانچہ تیار کیا جانا تعلقات کو منظم بنانے کا بہترین طریقہ بن سکتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب اگر حقیقت میں جنگ و خون ریزی اور اغیار کے ساتھ تعاون کی روش ترک کرتا ہے تو اس ملک کو ایران اپنی آغوش اور باہوں میں لینے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ یمنی عوام پر بمباری کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کا نام امریکہ کی خود ساختہ دہشت گردوں کی فہرست میں قرار دیا جائے اور پھر یہ بھی سنا جائے کہ سعودی عرب علاقائی سطح پر مذاکرات کا خواہاں بھی ہے۔ سعید خطیب زادہ نے عراق میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے بارے میں کہا کہ یقینی طور پر دہشت گردی کی جڑیں انتہا پسندانہ افکار میں پیوست ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیسرے فریق ممالک کے علاقے کے حالات سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران اپنے اتحادی ملکوں کے ساتھ کھڑا ہو کر اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ علاقے میں داعش دہشت گرد گروہ ایک بار پھر پنپ سکے یا سر اٹھا سکے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے پیر کے روز اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ میں ایران پریس کے نامہ نگار کے اس سوال کے جواب میں کہ انڈونیشیا کی جانب سے ایران کے تیل بردار بحری جہاز کو روکے جانے پر ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے کس قسم کے اقدامات عمل میں لائے جائیں گے، کہا کہ یہ ایک تکنیکی مسئلہ ہے اور جہاز رانی کے شعبے میں اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور ایران کی جہاز رانی کمپنی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جکارتا میں ایران کا سفارت خانہ اور ایران کی وزارت خارجہ بھی اس مسئلے کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں، اس لیے مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ سامعین، آج یوم یمن منایا گیا۔ سعودی عرب نے 26 مارچ 2015 کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ کیا تھا، لیکن کیا اسے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی؟ اس سوال کا جواب عالمی امور کے ماہر جناب میثم عباس زیدی کچھ یوں دیتے ہیں۔
دیکھیے، جنگ یمن کا نتیجہ اگر آپ اس طرح سے تعین کریں، یعنی جو حملہور ممالک ہیں انہوں نے جو اہداف سامنے رکھے تھے، جو بیان کیے تھے، خاص طور پر سعودی عرب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو منصور ہادی ہیں ان کی حکومت واپس لانے کے لیے، ان کو دوبارہ سنا میں جو ہے اقتدار سونپنے کے لیے یہ حملہ کر رہے ہیں۔ جو الحوثی یا انصار اللہ تحریک ہے، ہم اسے نابود کرنا چاہتے ہیں اور پھر سے منصور ہادی کو اقتدار سونپنا چاہتے ہیں، تو یہ اعلان کیا تھا۔ اس کے لیے سعودی عرب نے ایک الائنس تشکیل دیا تھا، کئی ممالک، تقریباً 10-11 ممالک نے براہ راست سعودی عرب کا جو ہے وہ ساتھ دیا تھا، اس میں تعاون کیا تھا، اور امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں وہ لاجسٹک امداد جو ہے ان ممالک کی کرتے رہے۔ خاص طور پر امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ایک تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ یہ جنگ جاری رہے، کیونکہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو وہ بلینز آف ڈالرز کے اسلحے سعودی عرب اور امارات وغیرہ کو بیچ دیں۔ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا تھا، اور امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا اسلحے کا جو ہے اسلحہ بیچنے کا سمجھوتا بھی سعودی عرب سے کیا تھا، $10 بلین کا۔ تو یہ ان کی پالیسی تھی، لیکن اب جیسا کہ وقت بدل گیا ہے، 6 سال مکمل ہونے کو اس جنگ کے، نتیجہ کچھ سامنے نہیں آیا ہے۔ جو اہداف تعین کیے گئے تھے وہ بھی حاصل نہیں ہو سکے ہیں۔ دوسری جانب بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، ملک جو ہے پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے، انفراسٹرکچر یمن کا وہ نابود ہو گیا ہے۔ پہلے بھی ایک غریب ملک ہے یمن، لیکن بہت ہی بڑے پیمانے پر، یعنی اقوام متحدہ نے یمن بحران کو جو ہے انسانی تاریخ کا بدترین بحران قرار دیا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر نابودی ہوئی ہے، تباہی ہوئی ہے۔ اب جو نئے صدر ہیں امریکہ کے، ان سے لوگوں کو امیدیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں اندیا دیا تھا کہ وہ سعودی عرب کی حمایت بند کر دیں گے، اور یہ جو مظالم ہو رہے ہیں، جنگی جرائم یمن میں انجام دیے جا رہے ہیں، اس کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ تو ان سے توقع کی جا رہی ہے، دنیا کے جو حقوق انسانی کی تنظیمیں توقع کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب یوم یمن منانے کا اعلان کیا گیا ہے کہ بائیڈن کو ان کا وعدہ یاد دلایا جائے، کیونکہ ٹرمپ نے جاتے جاتے کچھ اس طرح کے ایگریمنٹس کیے ہیں، $500 ملین کے جو بم اور یہ اسلحہ آخر میں جو 21 جنوری پہ جس پر عمل ہونا تھا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو بائیڈن فوری طور پر جو ہے یعنی سرگرم ہوں اور اس پر روک لگائیں، اس طرح کے جو سمجھوتے ہوئے ہیں اور انہیں جو وعدے کیے تھے، یقینی طور پر وہ بڑے پیمانے پر جو جنگی جرائم ہو رہے ہیں انہیں روکیں۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے یوم یمن جو منانے کا اعلان کیا گیا۔
ایران کے پیٹرولیم کے وزیر نامدار زنگنا نے کہا ہے کہ دشمن ایران کے تیل برآمدات کو صفر تک پہنچانے میں ناکام رہے ہیں۔ ایران کے پیٹرولیم کے وزیر نے یمن کے المسیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تہران ملک کو درکار پیٹرولیم کے 80% وسائل خود اندرون ملک تیار کرتا ہے۔ نامدار زنگنا نے مزید کہا کہ ایران اپنی اندرونی صلاحیتوں اور توانائیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے امریکہ کی مسلط کردہ پابندیوں کو مکمل طور سے شکست دینے کے لیے کوشاں ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایران کو امید ہے کہ وہ اپنی نالج بیسڈ کمپنیوں کے سہارے آئندہ دو برسوں میں گیس ٹربائن انجن اور تیل پمپنگ کی صنعت میں خود کفیل ہو جائے گا. خیال رہے کہ امریکہ نے 2018 میں غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے علیحدگی کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ ایران کی تیل برآمدات کو اس صفر تک پہنچانے کے لیے اس پر شدید ترین پابندیاں عائد کر دی تھیں. افغان حکومت نے جن 600 طالبان کو جیل سے رہا کیا تھا انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغان حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال فروری کے مہینے میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے امن سمجھوتے کے بعد رہا ہونے والے طالبان کے ان جنگجوؤں نے عام شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر دوبارہ حملے شروع کر دیے تھے. کابل حکومت نے اسے قبل اپنے ہزاروں سیکیورٹی اہلکاروں کے عوض 5,000 سے زائد طالبان کو آزاد کیا ہے. یہ تبادلہ افغان امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کی غرض سے انجام پایا ہے. طالبان امریکہ معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ گروہ افغانستان میں حملے اور تشدد کو روک دے گا, لیکن کوئی بھی اس معاہدے کا پابند نہیں ہے. طالبان اور امریکہ نے قطر میں فروری 2020 میں افغانستان میں تشدد اور حملوں کے خاتمے اور اس میں کمی لانے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے. جنوبی افغانستان میں سڑک پر نصب بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک عام شہری ہلاک ہو گیا ہے. آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قندھار پولیس کے ترجمان جمال ناصر بارکزی نے پیر کو بتایا کہ یہ دہشت گردانہ دھماکہ ضلع میوند میں ایک مسافر گاڑی کے راستے میں ہوا. اس واقعے میں ایک شخص ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے. دوسری طرف پیر کی صوبہ دارالحکومت کابل ایک بار پھر دھماکوں سے لرز اٹھا. دھماکہ اتنا شدید تھا کہ عوام میں خوف و وحشت پھیل گئی. ابھی تک کسی گروہ یا شخص نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. کابل سمیت افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والی ٹارگٹ کلنگ، قتل عام، دھماکے اور جنگ میں شدت کے باعث اس ملک کے عوام اور سیاسی و مذہبی شخصیات میں تشویش پیدا ہو گئی ہے اور وہ قطر میں افغان امن مذاکرات جاری رہنے کے سلسلے میں مایوسی کا شکار ہیں. افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کا دوسرا دور 9 جنوری سے قطر میں شروع ہوا ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ عراقی فوج اور سیکیورٹی فورسز نے ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر کاروائی شروع کر دی ہے. عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے رہنما علی الحسینی نے بغداد الیوم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ الحشد الشعبی کے جوان دیالہ، صلاح الدین اور کرکوک میں دہشت گرد گروہ داعش کی دہشت گردانہ کاروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرما رہے تھے جو خبروں کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچا. اور آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی. مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز, داغ عشق مصطفیٰ دل سے
سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی راستے میں جس جگہ دنیا پانی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اسلام ٹائم اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی تیسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی تو ہمیں کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین ناظرین محترم السلام علیکم امید ہے کہ خیریت عافیت سے ہوں گے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں یہ ہے اسلام ٹائم ایک طویل عرصے سے یہ پروگرام جاری ہے اور اگر آپ ہمارے پروگرام سے جڑے رہے ہوں تو ابھی تک اس نے عقائد کے حوالے سے گفتگو کی ہے بنیادی عقائد جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں جاننا اور ان پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی اصول توحید عدل نبوت امامت اور قیامت کے بعد ایک اور اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی ہم سعادت آج حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مہدویت کا موضوع نہایت اہم موضوع ہے اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کا تعلق صرف عالم اسلام سے نہیں ہے صرف شیعوں سے نہیں ہے بلکہ پوری عالم بشریت سے ہے وہ ٹھیک ہے کہ مسلمان اور بالخصوص شیعہ حضرات خصوصیت کے ساتھ اس عقیدے پر عقیدہ رکھتے ہیں اور مہدویت کو مانتے ہیں اور قائل ہیں کہ کوئی آئے گا نجات دلانے والا لیکن یہ تصور صرف اسلام سے اور شیعوں سے مخصوص نہیں ہے مہدویت جو لفظ ہے یہ ماخوذ ہے خود حضرت مہدی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات اقدس اور آپ کے نام مبارک سے مہدی سے مہدویت بنا ہے اور اس کو کہتے ہیں عقیدہ مہدویت یہ عقیدہ مہدویت کیا ہے اس کی تفصیلات آج ہم بتائیں گے اور اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فاضل ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی اصغر سیفی صاحب آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس عقیدے کے حوالے سے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین ناظرین گرامی ہماری بحث کا موضوع جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام پر بحث کی ضرورت اور آج ہم نے اس ضرورت کو عقائد کی روح سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر ایک دوسرے لفظ میں یوں کہہ لیں ایک بنیادی چیز ہے. عقیدہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے عقیدے کی روح سے جو ہے وہ کرتا ہے. کوئی بھی عمل کرتا ہے, کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس میں اس کا جو عقیدہ ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. لہذا عقیدہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کی ایک اہم ترین جو بنیاد ہے اور اس کے رویوں کی, اس کے تمام طرز عمل کی, وہ اس کا عقیدہ ہے. اس لیے عقائد کو بہت زیادہ اہمیت ہے. دنیا کے کسی بھی مکتب میں, کسی بھی مذہب میں اگر آپ چلے جائیں, وہاں مطالعہ کریں تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ عقائد کی بحث کرتے ہیں. اسلام کے اندر بھی عقائد کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے, چونکہ عقیدہ ہی ایک مسلمان کی زندگی کی جو ہے وہ بنیاد ہے اور مسلمان کی زندگی کا محور ہے. اور عقائد کے اندر مختلف چیزیں ہیں, توحید ہے, نبوت ہے, امامت ہے, قیامت کا مسئلہ ہے, اور اسی طرح عدل الہی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو آج ہم نے چونکہ بحث کرنی ہے مہدویت پر, اور امام زمانہ علیہ السلام کا موضوع جو مہدویت ہے یہ امامت سے متعلق ہے, اور امامت جو ہے یہ ہمارے عقائد کا ایک حصہ ہے. یہ اصول دین جو بچپن سے ہی ہم پڑھتے آئے ہیں اور سنتے چلے آئے ہیں, پانچ ہیں, توحید, عدل, نبوت, امامت اور قیامت. تو گویا امامت جو ہے اس پر عقیدہ رکھنا واجب ہے. اور امام مہدی علیہ السلام کا جو موضوع ہے مہدویت, چونکہ وہ امام ہیں تو موضوع مہدویت کا تعلق بھی امامت سے ہے. اور یہ امامت اتنی اہم ہے کہ اس کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے جو سنی اور شیعہ دونوں جو ہیں فریق دونوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے. دونوں مکاتب جو ہیں اسے بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے, سنن ابی داؤد میں موجود ہے, اور اسی طرح ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بھی موجود ہے. جیسے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب کمال الدین میں اسے نقل کیا ہے, اور بھی جو دیگر کتب احادیث ہیں اس میں ہے. اب یہ حدیث جو ہے وہ یوں ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ زمانے کے امام پر جو ہے وہ عقیدہ نہ رکھتا ہو, زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو, ان کی شناخت نہ رکھتا ہو, گویا وہ جہالت کی موت مرا. اب یہاں جو ہمارے دیگر محققین ہیں, علماء ہیں, مفسرین ہیں, جو احادیث, آیات یا ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث نبوی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرماتے ہیں جہلیت, تو یہاں مراد جو ہے وہ زمانے کفر کی جہالیت ہے, یعنی قبل از اسلام کی جہالت ہے. تو اب اس حدیث کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کوئی شخص زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ گویا اسلام کی موت ہی نہیں مرا. ہو سکتا ہے بظاہر وہ مسلمان ہو, اس کے باقی تمام کام جو ہیں وہ مسلمانوں والے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, باقی تمام رویے جو ہیں وہ مسلمانوں والے ہیں, لیکن امامت پر عقیدہ نہ رکھنے کی وجہ سے آپ یہ فرماتے ہیں کہ گویا وہ مسلمان ہی نہیں مرا. تو بس یہاں جو ہے وہ واضح ہوا کہ امامت کا جو موضوع ہے وہ عقائد اسلامی کے اندر ایک بنیادی موضوع ہے. اگر ہم امامت کے موضوع پر عقیدہ نہ رکھیں, اور امامت کی جو دوسرے لفظوں میں ہر زمانے میں جو اس کی ایک تصویر ہے, ایک فرد ہے, امامت کا جو ایک مستاق ہے ہر دور میں جو ایک امام ہے, اس کو نہ پہچانیں, اس کی معرفت نہ رکھیں, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم زمانہ کفر میں ہیں, گویا ہمارا اسلام ایمان سے کوئی تعلق نہیں. تو اس لیے ایک بنیادی چیز جو ہے ہمارے عقائد میں, اصول دین میں, امامت کا موضوع ہے. اور امامت کا موضوع یہ بتاتا ہے کہ ہر زمانے کے امام کی جو ہے وہ معرفت ہم پر واجب ہے. تو اب ہم جس زمانے میں ہیں, یہ زمانہ حضرت امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کا زمانہ ہے, یہ ان کی امامت کا زمانہ ہے, ہم گویا ان کی امت ہیں, ان کی امت کا ایک حصہ ہیں, تو ہم پر بھی واجب ہے اس حدیث کی روح سے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت پیدا کریں، ان کی شناخت پیدا کریں. ان اب یہ شناخت اور معرفت کیسے پیدا ہوگی، اس کے لیے ایک علیحدہ موضوع ہے. مثلا ان کے بارے میں کتابیں پڑھیں، ان کے بارے میں مختلف شخصیات، مختلف جو اسکالر ہیں، مختلف جو محققین ہیں اس موضوع میں، ان سے سنیں، ان کے بارے میں غور و فکر کریں، اور اپنے اور امام کے درمیان جو ہے وہ ذہنی، فکری ہر اعتبار سے جو ہے وہ ایک قرب پیدا کریں کہ ان کا موضوع ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ایک پختہ ہو جائے. اب میں یہاں کچھ نکات مزید اس حوالے سے بیان کروں گا کہ بالخصوص یہ جو امامت کی جو معرفت ہے اور زمانے کے امام کی جو معرفت ہے، یہ نہ کہ صرف ہماری زندگی کو تکمیل کرتی ہے، ہماری اسلامی زندگی کو ایک شکل دیتی ہے، ہماری اسلامی موت و حیات کی ضامن ہے، بلکہ بعض ایسی احادیث ہیں جو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر امامت پر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر گویا توحید پر بھی عقیدہ درست نہیں ہے. مثلا میں اس حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ایک شخص جو ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے. وہ آ کے یہ پوچھتا ہے کہ میں پروردگار کی معرفت کیسے پیدا کروں. تو امام حسین علیہ السلام اسے فرماتے ہیں کہ پروردگار کی اگر معرفت پیدا کرنی ہے تو زمانے کے امام کی معرفت پیدا کرو. اب ان کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ معرفت و اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ. تو ہر زمانے والے اپنے اس امام کی معرفت حاصل کریں کہ جس کی اطاعت ان پر واجب ہے. اس امام کی جو ہے معرفت، یہ گویا پروردگار کی معرفت ہے. اب ظاہراً جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان دونوں کا ربط نہیں ہے، حالانکہ بہت ہی گہرا ربط ہے. میں اسی نقطے کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف قسم کے عقیدے ہیں، مختلف قسم کے نظریات ہیں. دنیا میں ہر مذہب جو ہے وہ اللہ کے بارے میں ایک نئی چیز، ایک مختلف اور منفرد سی چیز جو ہے وہ بیان کرتا ہے. یہود کا اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ دیگر مذاہب کا نہیں ہے. نصارہ یعنی مسیحوں کا جو اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے وہ یہود یا عالم اسلام کا نہیں ہے. عالم اسلام کے اندر اب آپ آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت بھائیوں کا جو اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے وہ ہم شیعوں کا نہیں ہے. مثلا وہ اللہ کو جو ہیں مجسم مانتے ہیں، وہ اللہ کے جسم کے اعضاء کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ مکتب تشیع، مکتب اہل بیت، مکتب محمد و آل محمد جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، اور قرآن کی بھی آیات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ پروردگار جسم و جسمانیت سے پاک ہے، خدا جو ہے اس سے انسان ہرگز دیکھ نہیں سکتا، بلکہ وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ہماری ان محدود ان جسمانی آنکھوں کے جو ہے وہ دائرہ میں نہیں آ سکتی کہ ہم انہیں دیکھ سکیں. تو اب ہمارا جو مکتب ہے، ہمارا جو مذہب ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ خدا جسم نہیں رکھتا، خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ ایسی ذات ہے جو لامحدود ہے، اور لامحدود ذات جو ہے وہ محدود چیزوں میں نہیں سما سکتی. تو اب امام نے اسی جگہ پہ جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کی معرفت پیدا کرو تو زمانے کے امام کی معرفت پیدا کرو. چونکہ زمانے کا جو امام ہے وہ اللہ کی طرف سے منسوب کردہ، پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہے، اور وہ صحیح دین بیان کرنے والا ہے، اور حقیقی دین ہی اس کے پاس ہے. اس کے پاس جاؤ گے تو پھر گمراہی نہیں ہے، اس کے پاس جاؤ گے تو پھر حقانیت ہی حقانیت ہے.
ناظرین، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ گفتگو سن کر کہ معرفت امام کتنی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، اور امام کو پہچاننا انسان کے لیے بالکل ویسے ہی ضروری ہے جیسے اس کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے. حیات اس وقت تک انسان کی دوام حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس کو رزق نہ ملے. اسی طریقے سے انسان کا ایمان اس وقت تک دوام حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے. امام کی معرفت پر ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار ہے. ہو سکتا ہے ہم بہت سے اعمال کر رہے ہوں، بہت سے اچھے کام ہم نے کیے ہوں، بہت سے لوگوں کا ہم سہارا بنے ہوں، بہت سے لوگوں کو ہم نے اپنی زندگی میں پھلنے پھولنے کا موقع دیا ہو، لیکن یہ تمام نیک اعمال رائے گاں ہو جاتے ہیں اگر ہم اپنے امام کو نہ پہچانیں. اور امام کو پہچانے بغیر اگر اس دنیا سے چلے گئے تو کہتے ہیں کہ جاہلیت کی موت سے انسان ہمکنار ہوا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان کے لیے امام کی معرفت کتنی ضروری ہے کہ وہ پہچانے کہ اس کے وقت کا امام کون ہے اور کن خصوصیات کا حامل ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ معاشرتی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے اس موضوع کی کیا حیثیت ہے اور کیا افادیت ہے؟ مہدویت کے بارے میں اگر ہم معاشرتی نقطہ نظر سے آ کر گفتگو کرتے ہیں تو اس کی افادیت کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب اس بارے میں ہم کو بتا رہے ہیں۔
دیکھیں، جب سے انسان نے زمین پر قدم رکھا ہے، جب سے یہ دنیا بنی، تو قدیم زمانے سے تمام انسانوں کی، بلکہ عالم بشریت کی یہ آرزو رہی ہے کہ دنیا پر ایک ایسی حکومت قائم ہو، دنیا میں ایک ایسا سماج، ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے کہ جہاں لوگوں کو عدالت کی روح سے ان کے حقوق ملیں، جہاں لوگوں کی تمام ضروریات پوری ہوں، جہاں زندگی جو ہے وہ سعادت مند زندگی ہو، جہاں انسان جو ہے وہ مضطرب پریشان انسان جو ہے وہ مورد ظلم واقع نہ ہو، انسانوں کو عدالت حاصل ہو۔ چونکہ عدالت ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر تمام وہ معانی رکھتا ہے جو انسان کی زندگی کو سعادت مند اور خوبصورت جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو عدالت کی طلب جو ہے وہ انسان کی ہمیشہ سے آرزو رہی ہے، اور یہ آرزو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ لیکن یہ آرزو جو انسان کے اندر ہے، یہ آرزو کا آنا بتاتا ہے کہ یہ بالآخر پوری ہونے والی ہے، بالآخر یہ پوری ہوگی۔ اور اس لیے آپ اگر آپ مطالعہ کریں، دنیا کے ہر مذہب، ہر مکتب، بلکہ ہر قوم، بلکہ ہر قبیلے، بلکہ دور دراز تک رہنے والے وہ لوگ جو ابھی اس جدید دنیا سے واقف ہی نہیں ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے وہ عدالت خواہی کی جو ہے وہ تڑپ موجود ہے، اور وہ سب منتظر ہیں کہ کب یہ وقت جو ہے وہ آئے اور کب ایسا معاشرہ جو ہے وہ دنیا میں تشکیل پائے۔ آرزو انسان کی فطرت یا اس کے وجود میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بالآخر پوری ہوگی۔ جیسے ہمارے بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دنیا کے اندر غذا موجود ہے تو ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے، چونکہ دنیا کے اندر پانی موجود ہے اس لیے ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے، چونکہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو پھر اس کے مد مقابل جو ایک احساس ہے وہ بھی ہماری فطرت میں نہ ہوتا۔ تو اسی فطرت کے اندر عدالت خواہی کی جو تڑپ ہے، عدالت خواہی کی جو تمنا ہے، وہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر بالآخر عادلانہ معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے، اور یہ عدالت جو ہے وہ دنیا کے اندر جلوہ گر ہو سکتی ہے۔ اب اس عدالت تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں ہماری مقدس کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے وجود سے عدالت قائم ہوگی، اس ہستی تک پہنچا جائے، ان کی معرفت حاصل کی جائے، اور وہ معاشرہ جو اس کے وجود کی وجہ سے قائم ہونا ہے، اس معاشرے کو قائم کرنے کے لیے ابھی سے جو ہے اپنی کوئی نہ کوئی کوشش جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ اب آپ دنیا کے جتنے بھی مذاہب جو ہیں اور جتنے بھی مکاتب ہیں ان کا مطالعہ کریں، سب نے ایک عالمی مسئلے کی خبر دی ہے، ایک عالمی نجات دہندے کی خبر دی ہے، اور اس کو ہماری جو ہے وہ علمی اصطلاح کے اندر فوٹوریزم کا عنوان دیا گیا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالمی مسئلے کا انتظار بالآخر جو پوری دنیا میں جو ہے وہ امن لائے گا اور عدالت لائے گا، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے ایک خوبصورت زندگی میں بدل جائے گی۔ تو اب یہ تمام مکاتب نے اس پر گفتگو کی ہے اور ہر ایک نے جو ہے وہ مختلف انداز سے جو ہے وہ اظہار کیا ہے، لیکن ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ تمام مکاتب اور مذاہب نے جو ہے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ خدا کی طرف سے یا آسمان سے ایک فرد آئے گا، کہ جو فرد ایک ایسا سسٹم لائے گا، ایک ایسا نظام لائے گا کہ بالآخر پوری دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک سعادت مند زندگی میں بدل جائے گی، اور دنیا کے اندر عدالت جو ہے وہ جاری ہو جائے گی۔ اور پھر اس کی جو انہوں نے نشانیاں بتائی ہیں، تو یہ چیزیں مشترک ہیں، تمام مذاہب کے اندر مشترک ہیں۔ انجیل میں بھی وہی چیزیں ہیں، زبور میں بھی وہی ہیں، تورات میں بھی وہی ہیں، ہندوؤں، بدھ مت، دیگر جتنے بھی مذاہب میں اگر آپ چلے جائیں تو سب نے یہ خبر دی ہے کہ بالآخر دنیا میں ایک چینج جو ہے انقلاب آنے والا ہے، دنیا میں ایک تبدیلی آنے والی ہے۔ اسی طرح اسلام نے بھی اس کے بارے میں خبر دی ہے۔ اللهم كل وليك الحد
حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اور یہ ہمارے مکتب کی ایک خوبصورتی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ ایک زندہ امام پر جو ہے وہ عقیدہ رکھا ہے اور اس کے مطابق جو ہے ہم نے اپنے فرائض انجام دینے کی کوشش کی ہے. اور آج بھی ہمارا وقت کا امام موجود ہیں, زندہ ہیں, پس پردہ ہیں, غیبت میں ہیں, اور ہم ان کے ظہور کے منتظر ہیں. یہ دو جو خوبصورت باتیں ہیں اس کو حتیٰ کہ جو مستشرق یا دوسرے لفظوں میں مغربی ایسے مفکر جو اسلام پر مسلمانوں پر کام کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں جو ہے اس موضوع پر جو ہے وہ لکھا ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جرمن کے ایک مشہور فلسفی ماربین وہ شیعہ معاشرے پر جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں دو خوبصورت چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ معاشرہ سب سے منفرد ہے, یہ قوم سب سے منفرد ہے. ایک تو یہ زمانے کی حجت پر عقیدہ رکھتے ہیں اور دوسرا یہ ان کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں اور ان کے ظہور کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے ظہور کے لیے اپنی ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. یعنی اپنے امام سے جو ہے وہ روحانی اور قلبی طور پر جو ہے یہ متصل ہیں. اس لیے یہ معاشرہ منفرد ہے, اس لیے اس معاشرے کے اندر جو ہے تحرک ہے, اس لیے اس معاشرے کے اندر جمود نہیں ہے, اس لیے اس معاشرے کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے. اور یہ چیز جو ہے جو ہمارے اندر موجود ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مہدی, وہ امام کہ جن کے وجود سے پوری دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی آنی ہے, جن کی وجہ سے حکومت الہی قائم ہونی ہے, جن کی وجہ سے دنیا نے عدالت سے بھرنا ہے, وہ امام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب پروردگار انہیں اذن دے گا, جب خدا انہیں اجازت دے گا وہ ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو جو ہے وہ عدل و انصاف کا جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جب میری نسل سے مہدی ظاہر ہوں گے یملا الارض عدلا وقسطا, زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے, کما مولعت ظلما و جورا, جس طرح اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی اسی طرح امام اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اب یہ جو چیز ہے کہ امام موجود ہیں اور وہ کسی وقت بھی ظہور کر سکتے ہیں اور ان کے ظہور سے معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ہمارے وجود کے اندر جو ہے دوسرے لفظوں میں ایک حرکت دی ہے, ایک تحرک دی ہے, ہمیں دوسرے لفظوں میں امید دی ہے, اور یہ امید جو ہے ان کے ظہور کی امید یہ ہمیں جد و جہد کرنے پر اکساتی ہے. چونکہ ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ امام ایسے منتظر کو پسند نہیں کرتے جو خاموش بیٹھا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے, جو صرف یہ انتظار کر رہا ہے کہ مولا خود ہی آئیں اور کچھ کریں. نہیں, امام اس منتظر کو پسند کرتے ہیں کہ جو واقعاً عدل کا طالب ہے اور دوسرے لفظوں میں ظلم سے نفرت کرنے والا ہے, ظالم کے خلاف قیام کرنے کی ہمت رکھتا ہے اور اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں ظلم اور برائی کو پسند نہیں کرتا, اس کے مد مقابل اپنا وظیفہ امر بالمعروف نہی منکر انجام دیتا ہے, خود بھی برائی سے بچاتا ہے, اپنے گھر کو بھی بچاتا ہے, اپنے محلے کو, اپنے ارد گرد بھی کوشش کرتا ہے, فعالیت کرتا ہے مسلسل, تو اور تیار کر رہا ہے اپنے آپ کو امام کی ہمراہی اور امام کے جو لشکر ہے یا امام کے جو ناصر ہیں ان کے زمرہ میں, ان کی محفل میں یا ان کے ساتھ ملحق کرنے کے لیے ابھی سے کوشش کر رہا ہے. تو امام بھی ایسے منتظر کو پسند کرتے ہیں. تو میں آخر میں اس بات کو یہاں ختم کروں گا کہ یہ بہت بڑی اجتماعی تبدیلی ہمارے قرآن اور احادیث کی روح سے امام مہدی کے وجود کے ذریعے آئے گی، اور جس امام کے ذریعے تبدیلی آئے گی تو اس امام کی معرفت ہم پر واجب ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ مولا کون ہیں اور ان کی کیا شخصیت ہے، کیا ان کی صفات ہیں، اور یہ کام کیسے ہوگا، اس کی کیا شرائط ہیں، اور ہمارا کیا وظیفہ ہے کہ ان کے ظہور سے پہلے ہم کون سے ایسے کام کریں کہ جو اس تبدیلی اور ان کے ظہور کا باعث ہوں. اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اسی معاشرے کے اندر اپنے امام کے مد مقابل اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، اور اس عظیم تبدیلی کے اندر اپنا ایک کردار ادا کرنے کی جو ہے وہ اہلیت پیدا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آج اسلام ٹائم نے ایک اہم موضوع کی شروعات کی، وہ ہے عقیدہ مہدویت. ایک ایسا عقیدہ کہ جس کا تعلق صرف اسلام اور مسلمان سے نہیں ہے بلکہ عالم بشریت سے اس کا تعلق ہے. اور ٹھیک ہے کہ مؤمن اور مسلم لوگ جو ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ اس پر عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ ایک نجات دلانے والا دنیا میں آئے گا جو پوری بشریت کو نجات دلائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسرے لوگ نہیں مانتے ہیں. دوسرے مذاہب میں بھی اگر آپ جھانک کر کے دیکھیں گے اور دوسرے ادیان میں بھی اگر آپ ٹٹولیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ تصور ملے گا کہ ایک کوئی آنے والا ہے اور جو اسلام سے بالا تر انسانیت کو نجات سے ہمکنار کرے گا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ امام کی معرفت کیوں ضروری ہے. ظاہر ہے کہ ایک زمانے کا امام ہے، اس کو پہچاننا کیا معنی رکھتا ہے، کیوں ضرورت ہے، کیا افادیت ہے اس کی اگر ہم امام کو نہ پہچانیں تو کیا نقصانات ہیں. یہ کچھ گفتگو تھی جو آج ہم نے اس عقیدے کے حوالے سے کی ہے. ابھی بہت سی باتیں ہیں کہ جن کا جاننا مہدویت کے حوالے سے ضروری ہے. اگر وقت رکھتے ہوں تو آئندہ بھی یقیناً آپ ہمارا ساتھ دیں گے، مجھے پوری امید ہے. اس سے زیادہ آج وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اسی مہدویت کے عقیدے کو آگے بڑھائیں گے. خدا حافظ.